أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض كل ما به الموتى ولله الأمر جميعا صلوات پڑھنے محمد اللہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے قوت گویائی سے شرف عطا فرمایا کہ معاف الضمیر کو اپنے الفاظ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہو. وہ چاہتا تو زبان کی گویائی کو روک دیتا, خدا کا احسان کہ اس نے بولتا ہوا قرار دیا ہے, اور آل محمد کا احسان کہ انہوں نے بولتے ہوئے کو سچ بولنا سکھا دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصبره مع ولیه الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد, شکر خداوند امام حسن کہ آج کی مجلس عزا بھی نصیب ہو رہی ہے ہم جیسے غلامان امام حسن کو, و یقیناً این سعادت زور بازو نیست, اپنی قوت بازو کی بنیاد پر نہیں ہو رہی بلکہ اس خدا بند عالم کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے آل محمد کی غلامی نصیب فرمائی ہے. دنیا کسی بات پر خوش ہو, کسی بات پر مطمئن ہو, ہماری اور آپ کی پہچان کہ ہم غلامی آل محمد پر خوش بھی اور مطمئن بھی ہیں. یہ ایسا در ہے کہ جس در کی غلامی سے آزادی قبول نہیں ہے. جب تک زندہ رہیں غلامی آل محمد پہچان رہے, انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی غلامان آل محمد میں شمار کیے جائیں روز قیامت بھی. سرنامہ کلام میں روزانہ آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ راعت کی آیت نمبر 31 تلاوت ہو رہی, اور اس آیت میں تین باتیں بیان کرنے کے بعد پروردگار نے چوتھی بات بیان کی, بل للہ الامر جمیعا, بلکہ سارا کا سارا امر اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ مبارکہ یاسین آخری آیت میں پروردگار عالم نے اپنے امر کو اس طرح سے سمجھایا کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اور خدا کا ارادہ یہ, انما امره اس کا امر یہ کہ جب وہ ارادہ کر لے کسی شے کے لیے کہ ہو جا تو کہتا ہے کہ ہو جا, وہ ہو جاتی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں لفظ امر کو سمجھاتے ہوئے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ 10 ایسی چیزوں کا جواب دیتے ہوئے کہ جو ایک سے زیادہ ایک سخت واقع ہوئیں ان میں آخری چیز تھی امر۔ امر کیا ہے؟ امر الہی۔ امر کے ایک معنی ہے حکم، امر کے ایک معنی ہے شے، امور، کام، اور امر کے ایک معنی حجت الہی کا منصب۔ خدا جس کو صاحب الامر قرار دے۔ سورہ مبارکہ انا انزلنا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے اور رہیں گے، کون؟ فرشتگان پروردگار بھی اور روح بھی، اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں اور سارے امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو امر لے کر آتے ہیں، کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ کوئی اگر آج تلاش کرنا چاہے تو قسم بخدا کسی مکتب میں کوئی ایسی شخصیت نہ ملے گی۔ یہاں تو غلام بھی اتنے خوبصورت ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہاں کے غلاموں کی مثال ایسی، کوئی سیستانی قرار پائے، کوئی خامنائی قرار پائے، کوئی خمینی قرار پائے، اللہ اکبر، کوئی روحانی قرار پائے، کوئی آقائے بہجت قرار پائے، کوئی وحید خراسانی قرار پائے۔ جب غلام ایسے ہوں گے تو پھر امام وقت کیسے ہوں گے؟ ان غلاموں کے چہرے دیکھنے کے بعد طلبات پڑھے محمد و آل محمد۔ میری مجبوری ہے، میں چیخ سکتا نہیں ہوں اور مائک والے سمجھتے ہیں شاید آواز کم ہو رہی ہے، قبلہ آواز اتنی ہی رہے گی، آپ کی سماعت بیدار رہے۔ انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو حجت پروردگار کی پہچان امر کے ساتھ ہے۔ امر الہی کیا؟ یسالونک عن الروح۔ حبیب، آپ کی خدمت میں لوگ آ کر پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ قل الروح من امر ربی، تو حبیب کہیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک حصہ ہے۔ روح مکمل امر نہیں ہے، امر میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر امر کا ایک حصہ روح ہو جائے تو کل امر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ میں الفاظ کو پلٹ دیتا ہوں، اگر کسی جسم کی بات کریں تو جسم میں روح اگر ہو تو امر کا ایک حصہ، تو جسم کی روح کو بھی امر کہتے ہیں مگر ایک حصہ، اور کائنات کی روح کو حجت خدا کہتے ہیں۔ بس جیسے جسم روح کے ساتھ چلتا ہے، کائنات امام زمانہ کے ساتھ چلتا۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ لولا الحجت لساخت الارض باہلہا، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں کے سمیت بالکل غرق ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو حجت خدا کا وجود صاحب الامر سورہ انا انزلنا میں ہو یا سورہ بقرہ میں ہو یا لفظ امر کا تعارف سورہ رات کے اندر ہو، بل للہ الامر جمیعا۔ قرآن سے پہاڑ چلائے جائیں، قرآن سے زمین کو توڑ دیا جائے، قرآن سے مردوں کے سے کلام کیا جائے، یہ تینوں باتیں ممکن ہیں کہ سارا کے سارا امر خدا کی طرف پلٹتا ہے، اور خدا جس کو چاہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس مقام پر چاہے اپنی رسالت کو قرار دے، مکے میں قرار دے، مدینے میں قرار دے، کربلا میں قرار دے، کوفے میں قرار دے، نجف میں قرار دے، ایک خاندان میں قرار دے، ہر محمد میں قرار دے، ہر زمانے میں قرار دے، کبھی حسن کی شکل میں قرار دے، کبھی حسین کی شکل میں قرار دے۔ یہ خدا کا اختیار ہے، میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یہ کہاں قرار دے۔ اب رہا مسئلہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع، تو حاکم شام سے بھی اور مولائے متقیان سے بھی، ان دونوں شخصیات سے بادشاہ روم نے جب حاکم شام کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ سنا تو ان دونوں سے نمائندگان کو طلب کیا، ایک نمائندہ حاکم شام کا بلایا، ایک نمائندہ علی ابن ابی طالب کا بلایا، اور جب نمائندہ حاکم شام کا کون کا یزید کو بھیج دیا، یزید نمائندہ بن کر پہنچا ہے، اور کبھی یزید کی خلافت کے حوالے سے بات کریں گے کہ مدینہ منورہ میں حاکم شام نے، معاویہ نے یزید کی خلافت کے لیے کون کون سے قلابے ملائے تھے آسمان سے، یزید کی تعریف کے کتنے پل باندھے گئے تھے، وہ الگ موضوع ہوگا کہ ان کی تاریخ پڑھی جائے کہ کن الفاظ میں معاویہ نے یزید کو یاد کیا، یزید کو نمائندہ بنا کے بھیج دیا حاکم شام نے، اور کیا انتخاب تھا کہ مولائے متقیان نے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے بھیجا امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ دونوں وہاں پر پہنچے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پہنچے؟ کہ روم پہنچے، اور بادشاہ روم کے پاس جیسے ہی یزید پہنچا، یزید نے بادشاہ روم کے پاؤں کو چومنا شروع کیا، ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، جو طریقہ بادشاہوں کے پاس جانے کا ہوا کرتا ہے اسی انداز سے ہاتھ اور پاؤں چومتا رہا، اللہ اکبر. اور جب حسن مشتبہ دربار روم میں پہنچے تو اطمینان سے سر اٹھائے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہ خدا نے مجوسیوں کو الگ کیا، یہودیوں کو الگ کیا، عیسائیوں کو الگ کیا، خدا نے ہمیں اسلام کی برکت سے فیض یابی عطا فرمائی. ایک سجدہ کر رہا ہے، بادشاہ روم کے قدم چوم رہا ہے. مجھے وہ زمانہ پھر یاد آیا کہ حبشہ میں جو کفار مکہ کے نمائندے تھے وہ بادشاہ حبشہ کے نجاشی کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے، اور جو جعفر تیار ابو طالب کا لخت جگر تھا، بس وہ ابو طالب کا بیٹا تھا یا ابو طالب کا پوتا ہے، مزاج تو وہی ہے، اور وہاں مزاج وہی ہے. کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ کلمہ پڑھنے سے مزاج نہیں بدلتا. جب تک کہ آل محمد سے محبت نصیب نہ ہو جائے، بہت سے کلمہ وہ ایسے ملے کہ جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے. سلام پڑھے ہوں گے، اور شاید فی زمانہ اب یہ شعر بدل دیا جائے، اب تو کچھ کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے. کیا مطلب؟ کہ فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد کو ختم کرنے کے لیے. اور چونکہ مسائل ایسے ہیں کہ چاروں طرف سے امت مسلمہ اور خاص طور سے صاحبان ایمان کی مشکلات کی طرف ایک رہنمائی چاہیے، اس کے لیے بہرحال خدا مجھے اور آپ کو شب جمعہ ہے کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے. خلوص قلب کے ساتھ مانگ کے جائیے گا، انشاءاللہ اسباب خدا عطا کرنے والا، خدا مسبب الاسباب ہے، محتاج الاسباب نہیں ہے. اور جب چاہے کربلا کی زیارت کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان کر سکتا ہے. ہم میں تڑپ بھی تو پیدا ہو. ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ گھر پہ سواری آئے گی مثل براق کے اور بٹھا کے لے جائے گی، تو بھیا حبیب ہونا اور ہے، خلیل ہونا اور ہے. ابھی تو خلیل حسین نہیں بن سکے تو حبیب حسین کیسے بدلوا پڑے محمد؟ نکلیے، باہر چلیے، قدم تو اٹھائیے، پاسپورٹ تو بنوائیے، زحمت تو برداشت کیجیے، اس کے بعد پھر آپ جانیں اور آپ کا عشق حسین جانیں. کتنے ہی زائرین خبریں سن کے پریشان ہو گئے، اور خبریں سوشل میڈیا پر. بہرحال اپنے اپنے طور پہ صاحبان خبر نے، صاحبان علم نے ترجمہ کیا، جاری کیے گئے خطوط کا جو ایمبیسی کی طرف سے جاری کیے گئے تھے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سرزمین پاکستان کے زائرین کی اہمیت, عشق اور محبت اگر آپ جا کے دیکھیے تو بسوں کے ذریعے شاید کوئی زائر اتنا دور سے چل کے نہ آتا ہو. جتنا چھوٹے چھوٹے پسماندہ علاقوں سے پاکستان کے زائرین صرف مولا حسین کی محبت میں. اب یہ ذمہ داری کچھ صاحبان ایمان کو لے جانے والے ایجنٹس حضرات کی بھی ہے اور یہ ذمہ داری عراقی گورنمنٹ کی بھی ہے کہ آنے والوں کو پرکھ تو لیں کہ زائر آ رہا ہے, کہ زائر کے روپ میں کوئی بہروپیاں آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر ذمہ داری ہماری ہے تو ان کی بھی ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ چند افراد کے غلط رویے کی بنیاد پر تمام زائرین کو مشکلات میں ڈال دیا جائے. ہاں, ہم اس بات کے لیے حمایت کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں مراجع عظام سے, آغائے سیستانی مد ذلہ العلی سے, آغائے بشیر نجفی سے, شیخ اسحاق فیاض سے ہم التجا کرتے, سعید الحکیم تبہ تبائی مد ذلہ العلی سے کہ چاروں مراجع عظام اگر چاہیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہماری آواز آپ کی آواز کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے کہ جو زائر, زائر زائر تاجر نہیں, زائر جس نے ارادہ زیارت کیا ہو, خدا اس کی مشکلات کو آسان کر دے, آپ کی معاونت حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ مشکلات سب دلوال پڑے. محمد والا اور چونکہ دوسری خبر اس لیے ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ زائرین کے ذہن کو پریشان نہ کیا جائے, بغداد کے حالات کی خبر, نجف کے حالات کی خبر. نجف میں کل تک مسائل تھے, آج نسبت سکون تھا, البتہ بغداد کے حالات ذرا سے کچھ اپ ڈاؤن چل رہے. ہوا کیا ہے؟ دو مسئلے. پہلا مسئلہ, جب سے اعلان کیا ہے عراقی وزیر اعظم نے کہ حشد الشعبی کو اسرائیل کے خلاف اجازت دی جائے گی کہ اسرائیل کے خلاف بھی کارروائی میں حصہ لے سکتی. شاید اگر آپ کو یاد ہو پچھلے چند دنوں میں اسرائیل کی طرف سے ایک حملہ عراقی بارڈر پہ کیا گیا تھا, اس کے جواب کے طور پر حشد الشعبی کو بھی عراقی گورنمنٹ نے پرمیشن دینا چاہی ہے اور اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد پھیلانے والے, تو آپ جانتے کہ نام کسی پارٹی کا ہو پتھر مار کر شیشہ توڑنا تو فتنہ و فساد کرنے والوں کا معیار ہے. اور غربت تو ہر جگہ ہے, مہنگائی ہر جگہ ہے, لیکن انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ اربعین سے پہلے ایک بلبلہ اٹھتا ہے. اور جب آغائے سیستانی کا ایک جملہ بلند ہوگا یہ سب کا سب بلبلہ ہوا کی طرح بیٹھ جائے گا اور پھر زائر حسین ہوں گے, نجف کے راستے ہوں گے, کربلا کا سفر سلوات پڑے محمد والا. تو بہرحال یہاں کے علماء سے بھی گزارش, صاحبان اختیار سے گزارش کہ زائرین کی آسانی کے لیے جو کر سکتے ہو اور غلط خبریں نہ پھیلائیے, بغیر کسی کنفرمیشن کے کوئی میسج آگے نہ بڑھائیے. یہ درمیان میں چند جملے تھے آپ کی خدمت میں, میں بھی متمنی ہوں کہ سفر کربلا نصیب ہو, آپ کو بھی نصیب ہو انشاءاللہ. بات ہو رہی تھی ہماری کہ سفر کر کے پہنچے امام حسن, روم کے بادشاہ کے بلانے پر, اور سفر کر کے پہنچا یزید بدبخت بادشاہ روم کے طلب کیے جانے پر. اور ان دونوں کا عجیب امتحان لیا گیا بادشاہ روم کی طرف سے, نہ کلمہ پوچھا, نہ اصول دین پوچھے, نہ فروع دین پوچھے, نہ نماز کے واجبات پوچھے, نہ نماز کے مبتلات پوچھے. بادشاہ روم کے پاس کچھ تصاویر رکھی تھیں, या रिवायत अगर समझ में आ जाए तो इसका मतलब है कि पेंटिंग और फोटोग्राफी की तारीख अंबिया के ज़माने से है। सलवात पढ़े मोहम्मद। शायद आज का इंसान समझता है कि उसके ज़माने के मसाइल, नहीं, उस ज़माने में भी। और तस्वीरें एक के बाद एक लाकर पहले यजीद को दिखाई गई। यजीद कहने लगा कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। अरे वो किसको जानेगा जो अपने बाप को नहीं जानता हो। इसलिए कि ये जुमला मेरा नहीं है, शायद आप में से कोई मौजूद रहा हो सैयदुश्शहदा इमाम बारगाह में, तो शहजादे अली अकबर ने अपने रजज में आखिरी जुमला फरमाया था कि ऐसा हो नहीं सकता कसम खुदा की कि जिसके बाप का पता मालूम ना हो वो हम पर हाकिम हो जाए। तो मैंने उसी जुमले को मरबूत किया है यहाँ से कि यजीद ने तस्वीरें देखी, अल्लाहु अकबर, और किसी तस्वीर को भी पहचानने में कामयाब ना हुआ। क्या इनमें से मैं किसी को नहीं जानता। वो तमाम तस्वीरें उठाकर इमाम मुश्तबा के सामने लाई गई, एक एक तस्वीर इमाम को दिखाई गई। इमाम फरमाते हैं ये मेरे जद हज़रत इब्राहिम हैं। हज़रत इब्राहिम की तस्वीर, हज़रत इस्माईल की तस्वीर, हज़रत इसहाक की तस्वीर, हज़रत मूसा की तस्वीर, हज़रत ईसा की तस्वीर। मैं तो कहता हूँ ये तस्वीर हैं। अगर तू असल सिफात अंबिया चाहे तो वो अली के लिए और औलाद अली के लिए। अल्लाहु अकबर। एक एक तस्वीर यहाँ तक बहुत गौर कीजिएगा, यजीद को भी दिखाई गई तमाम तस्वीर। एक आखिरी तस्वीर थी, यजीद ने सबका इनकार किया था, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। आखिरी तस्वीर जब इमाम मुस्तफा को दिखाई गई, आप देख के रोने लगे। बादशाह रूम ने पूछा आप रोते क्यों हैं। कहा ये मेरे जद खत्म ये मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। यानी लोग यजीद के बारे में जुमला इस्तेमाल करते हैं कि वो सहाबी रसूल था। अजीब गरीब बात है कि जाकिर नाइक जैसे लोग यजीद को रजी अल्लाह कहें। चलें इतनी बात तो हर एक को हक हासिल है कि अपने बाप की तारीफ कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये तो बात वाज़ह हो गई कि यजीद को रजी अल्लाह कहने से कम अज़ कम रजी अल्लाह का स्टेटस मालूम हो गया। अब हर रजी अल्लाह को चेक करना पड़ेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कहीं यजीद ना। तो यजीद को सहाबी कहने वाले सुन लें, सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालत ईमान में अल्लाह के रसूल के चेहरे की ज़ियारत की हो। अरे हालत ईमान में ना की होती बेईमान ने तो कम अज कम पैगंबर की तस्वीर देख के तो पहचान लेता। लेकिन ऐसा खब्तुल हवा शख्स था कि पैगंबर आखिर जमान की तस्वीर भी देख कर ना पहचान सका। और क्या हुज्जत खुदा, इब्राहिम को पहचाना, इस्माईल को पहचाना, इसहाक को पहचाना, मूसा को पहचाना, ईसा को पहचाना, मोहम्मद मुस्तफ़ा के लख्त जिगर में अपने जद को पहचाना। ये अंदाज है इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत मुकद्दस में जब कोई भी मसला इस तरह का पेश किया गया, तो चाहे मसला सिर्फ इस तरह का हो जैसे कि मौलाए मुत्तकियान के होते हुए एक मसला आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया गौर कीजिएगा। तारीख बताती है कि एक शख्स कत्ल हो गया था, उसके लाश के साथ दो अफराद कातिल होने का दावा कर रहे थे। لاش ایک تھی، قتل ایک ہوا تھا، اور دو افراد قاتل ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، ایک کے ہاتھ میں چھری تھی، کپڑوں پر خون تھا، ایک کے ہاتھ میں نہ چھری تھی اور نہ کپڑوں پر خون تھا، اور یہ دونوں افراد اس میت کے قاتل ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ دعوے کا مطلب کہ ایک کو گرفتار کیا گیا تھا، چھری اور خون سے بھرے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، اور ایک خود بخود چلا آیا تھا۔ جب یہ دونوں افراد پیش کیے گئے، زمانہ مولا متقیان کی حکومت کا ہے، اور امام نے یہ پورا مسئلہ امام حسن کی طرف بھیج دیا، اور مولا مجتبیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال کیا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اس کے کپڑوں پہ خون ہے، کہ تم بتاؤ تمہیں کیوں گرفتار کیا گیا، تم نے اقرار کیوں کر لیا ہے؟ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں گوسفند ذبح کر رہا تھا، چھری پھیر چکا تھا اسے گلے پر، اچانک قضاء حاجت محسوس ہوئی، میں اسی چھری کو ہاتھ میں لیے ہوئے خون آلود کپڑوں کے ساتھ خرابے میں چلا گیا، اسی خرابے پر لاش بالکل تازہ تازہ ذبح کی ہوئی پڑی تھی، میں وہاں چھری کے ساتھ خون کے ساتھ موجود تھا۔ اب آج کا دور ہو تو ڈی این اے کروا لیا جائے، طلبات پڑھیں محمد والے محمد، آج 25 کروڑ خرچ کیے ہیں ڈی این اے کے اوپر، ایک پکڑنے کے لیے مجرم، پوری آبادی کے افراد کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ اللہ اکبر، وہاں اگر حجت خدا کا علم ساتھ ساتھ ہو، امام نے کوئی ڈی این اے نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا پھر تم نے قبول کیوں کیا؟ کہتا ہے مولا سے مولا کیا کرتا، اگر قبول نہ کرتا تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں قاتل نہیں ہوں، تو میں نے کہا اس سے بہتر قبول کر لیتا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم بتاؤ کہ تم نے قبول کیوں کیا، تمہارے پاس چھری بھی نہیں ہے، کپڑوں پر خون بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے مولا اصلاً میں ہی قاتل ہوں، میں میت کو لاش کو پھینک کر چلا گیا، کپڑے تبدیل کر لیے، چھری چھپا دی، جب میں باہر آیا تو مجھے پتا چلا کہ کسی قصاب کو اس میت کے خون کے جرم میں گرفتار کیا گیا، تو میں اس بیچارے کو اس سے بچانے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرنے چلا آیا۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے بابا کو دیکھ کے فرمایا، بابا اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ یہ جو مقتول ہے اس کی دیت ادا کریں بیت المال سے، مقتول کی دیت ادا کریں بیت المال سے، اور یہ قصاب تو ہے ہی بے گناہ، اس کو چھوڑ دیجئے، اور یہ جو اصل قاتل ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ امام نے مسکرا کے پوچھا بیٹا مگر کیوں چھوڑ دیں اس کو؟ فرمایا بابا اس نے اگر ایک کو ذبح کیا تھا تو اس نے ایک کی جان بچائی ہے، اور قرآن کہتا ہے ومن احیا، اور جو جان بچائے ایک نفس کی، کانما احیا الناس جمیعا، اس نے گویا تمام انسانیت کی جان بچا لی ہے۔ تو امام مجتبیٰ کے علمی معجزات میں سے ایک معجزہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے، اس طرح سے ایک بے گناہ کو آزادی ملی، ایک گناہگار کو انسان کی محبت میں دیت اور قصاص سے چھٹکارا ملا، بیت المال کا استعمال بتا دیا کہ بیت المال کا پیسہ کن کن مواقع پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کس حد تک عدالت کا نظام ہے، خدا کرے وہی زمانہ عدالت ہو تو پھر قاتلوں سے انتقام کا لطف دیکھا جائے۔ اور جب بات قاتلوں کی آئی ہے تو جناب زید شہید کے حوالے سے ایک سوال کل مجھ سے کیا گیا اور اس جناب زید کے تذکرے سے میں چلوں گا جناب زید ابن الحسن تک اور امام حسن کی ازواج کے کچھ بیان سے بات کو آگے بڑھائیں گے مگر صلوات کے بعد. زید شہید زید ابن علی ابن الحسین کہ جن کو ہم نے کل پرسوں بیان کیا غالباً خلیف القرآن کے نام سے. سوال ایک زیدی سید کا آیا. اچھا مجھے اندازہ کچھ تھا کہ میں اس پر کچھ الفاظ کہہ دیتا مگر موقع نہیں ملا. اور زیدی سید نے کسی عالم کی اسپیچ کا مجھے حوالہ دیا کہ فلاں عالم نے یہ خطاب کیا کہ فرقہ زیدیہ جنہوں نے زید کو امام مانا ایک ایسا فرقہ جو الگ ہو گیا عقیدہ امام اثنا عشر کے اعتبار سے آئمہ اثنا عشر. کہنے لگے جب سے آپ نے تذکرہ کیا تو اور یہ میں نے سنا تو مجھے پریشانی ہو گئی میں زیدی ہوں. قبلہ فرقہ زیدیہ اور ہے اور سادات زیدی اور ہیں. زیدی الواسطی کیونکہ واسط میں جناب زید شہید کو دفن کیا گیا تو اس اعتبار سے آپ کی اولادوں کی ایک نسبت جناب یحییٰ سے ہو یا جناب حسین سے ہو یا جناب عیسیٰ سے ہو یا محمد سے ہو یہ چار بیٹے تھے جناب زید شہید کے. ان چار بیٹوں میں کسی کی اولاد بھی ہو اپنے آپ کو زیدی کہے جناب زید سے نسبت ہے فرقہ زیدیہ سے نہیں. اور اب آئیے اگلا جملہ کہ حضرت زید شہید نے دعوی امامت کیا تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. زید شہید نے کیا دعوی امامت کیا؟ تاریخ ایسا کوئی بھی مستند ترین جملہ دینے سے قاصر ہے کہ حضرت زید شہید نے دعوی امامت کیا ہو. دیکھیے تلوار اٹھا کر کوئی میدان میں آ جائے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو قبلہ محمد حنفیہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ حضرت اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا دعوی امامت کیا تھا؟ جو اسماعیل کا حال ہے جو محمد حنفیہ کے حوال ہیں تعویل کے ساتھ وہ زید شہید کے حالات اصل بات کو سمجھتے ہوئے اور فرقہ زیدیہ کے تقریباً 12 برانچز ہیں. یہ اکثریت یمن میں آباد ہے شمالی افریقہ میں آباد ہے نجد کے علاقے میں آباد ہے. آپ کا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری پہچان ہے شیعہ امامیہ اثنا عشری. لفظ شیعہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے بھی تو شش امامی ہیں اسماعیلیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو شیعہ کوئی بھی اپنے آپ کو کہے آپ صرف شیعہ نہیں ہیں آپ شیعہ امامیہ اثنا عشری ہیں یعنی 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ. ایک بھی امام کم کریں گے تو اس گروہ سے نکل جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرقہ زیدیہ کے حوالے سے بس یہ دو جملے آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیے. اسی انداز سے ایک اور الزام جناب زید پہ لگا. کون زید؟ زید ابن الحسن. مولا حسن کی بیٹی بھی زید تھے اور آپ کی دو بہنیں تھیں. ایک کا نام تھا ام الحسن ایک کا نام تھا ام الحسین اور ام الحسین کو ام الخیر کے نام سے بھی یاد کیا گیا. یہ کون شخصیات ہیں؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا ام عبداللہ مولا مشتبہ کی ازواج مطہرات میں سے ایک نام کل بیان کیا گیا اور ایک نام آج بیان کر رہے ہیں ام بشیر بنت عقبہ. اور عقبہ پہچانے گئے ابو مسعود البدری کے نام سے الخزرجی البدری ابو مسعود جناب عقبہ ام بشیر کے والد، اس سے پہلے ام بشیر کون جناب، ان کا نام تھا فاطمہ. اور اب یہ جملہ خاص طور سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ مولا باقاعدہ رشتہ لے کر اپنے بیٹے حسن کا ابو مسعود البدری کے گھر خود چل کر گئے تھے. ابو مسعود کون ہیں؟ ابو مسعود صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، اور صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے، میں جب البدری کہتا ہوں اس کا مطلب کہ وہ جنگ بدر کے افراد میں شامل تھے. بدری، بعض نے انکار کیا ہے، کہتے ہیں غزوہ احد میں تھے، غزوہ حنین میں تھے، اور باقی تمام غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے. یہ جو دوسری بیعت ہوئی عقبہ ثانیہ، اس میں 70 افراد گئے تھے مدینہ منورہ سے، اور درخت کے نیچے سرکار ختمیہ مرتبت کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا تھا. ان 70 افراد میں سب سے کم سن تھے ابو مسعود، ان کا اصل نام عقبہ ہے، کنیت ابو مسعود ہے، سب سے کم سن تھے. اور ان کی شخصیت کے بارے میں لکھا علماء نے کہ یہ گنتی کے چند اصحاب میں شامل تھے جو اس وقت میں علماء کہے جاتے تھے. ان کو اس زمانے میں اصحاب رسول میں علماء میں شامل کیا گیا، ابو مسعود. اب امام مجتبیٰ کے خسر معظم، تلوار پڑھے محمد والے، اور ان کے بارے میں یہ تاریخ نے لکھا کہ صحابی اور رسول بھی تھے، اور صرف صحابی اور رسول نہیں تھے بلکہ عاشق علی بھی تھے، اور مولائے کائنات سے اتنا قریب تھے کہ جب مولائے کائنات جنگ صفین کے لیے کوفے سے نکل کر صفین پہنچے تو آپ نے کوفے میں اپنی جگہ جس کو نامزد کیا کوفے کے گورنر کے طور پر، اس کا نام ابو مسعود ہے. بہت کم تذکرہ ہوتا ہے ایسا عظیم صحابی، مولا کا قابل اعتماد، اور مولا ہر کس و ناکس کو گورنر نہیں بناتے. بہت سو کو گورنری کی خواہش تھی، جب پہنچے مولا سے ملنے کے لیے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، سلوات پڑھے محمد والے، اب یہ سیاسی جملہ آج کا ہو گیا کہ ڈیل اور ڈھیل دونوں نہیں ہیں، تو بھائی اصل عدالت علویہ کی پہچان ہے کہ نہ کوئی ڈھیل ہے اور نہ کوئی ڈیل ہے. دو افراد آئے تھے، طلحہ اور زبیر، اور مولا کے پاس جب پہنچے تو مولا نے سوال کیا، یہ بتاؤ کوئی ایسی بات کرنے آئے ہو جس کا تعلق امور مملکت سے ہے، اسلام کے معاملات سے ہے، یا مجھ سے کچھ ذاتی بات کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے اس وقت تو آپ سے ذاتی بات کرنے آئے ہیں. امام نے چراغ گل کر دیا، اور گل کر کے فرمایا بیٹا محمد حنفیہ وہ چراغ لیا جو گھر میں جل رہا ہے، اور وہ منگایا گیا. ان دونوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا خیریت؟ کہنے لگے چونکہ یہ چراغ بیت المال کے پیسے سے روشن تھا اور تم مجھ سے میری ذات کی بات کرنے آئے تھے، اس لیے میں نے وہ چراغ گل کر دیا کہ بیت المال کے پیسے سے جلنے والے چراغ کی روشنی میں علی اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کروان پڑے محمد والے. اب ان دونوں نے جملہ سنا تو اب میں اپنے طور پہ کہتا ہوں بس ان اللہ پڑھ لیا ہوگا میں، کہ علی سے کیا امید رکھیں جو چراغ کے لو کے لیے، چراغ میں جلنے والے تیل کے لیے اتنا حساس ہو، وہ ہمیں کیا گورنرشپ دے گا. تو گورنر امام نے بنایا کس کو؟ ابو مسعود کو. ابو مسعود کون جناب؟ عقبہ.
عقبہ کون؟ انصاری. انصاری کون؟ خزرجی. البدری تمام جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہے. اور پھر مولا متقیان نے ان کو شرف بخشا کہ ان کے گھر چل کر گئے اس کا رشتہ لے کر جو جنت کے جوانوں کا بڑا سردار تھا. اور اس مدینہ منور میں سب سے حسین ترین شخصیت میں کیا آنکھوں کا انداز لکھا ہے، آنکھیں کیسی تھیں، گردن کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، سینہ کس کے مشابہ تھا. بس اتنی بات یاد رکھیے کہ سر سے لے کر اور سینے تک شباہت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کی بیٹی جس کا نام ہے فاطمہ، ابو مسعود کی بیٹی فاطمہ، فاطمہ کی نام ہے بشیرتن، فاطمہ کی میں بشیرہ. ابو مسعود کی دو بیویاں، ایک کا نام بشیرہ ہے، ابو مسعود کی ماں کا نام سلمہ. کیا تربیت ہوئی ہوگی، سلمہ کا بیٹا ابو مسعود، اور بشیرہ کی بیٹی ام بشیر یعنی فاطمہ. اور خدا نے فاطمہ کو منتخب کیا امام حسن مشتبہ کے لیے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ ام عبداللہ کی بیٹی سے بیٹی ہوئی فاطمہ نام رکھا گیا. مولا حسن کی بیٹی بھی فاطمہ، مولا حسن کی ماں بھی فاطمہ، اور مولا حسن کی شریک حیات بھی فاطمہ، مولا حسن کی دادی بھی فاطمہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ فاطمہ چاروں طرف فاطمہ. تو فاطمہ آپ کا اصل نام ہے، کنیت ہے ام بشیر. اور جب آپ کا نکاح منعقد ہوا بہت شاندار ولیمہ تھا مدینہ منورہ میں، دور دور سے لوگ چل کر آئے تھے مولا حسن کی شادی ہو رہی ہے، اب مبارکباد پیش کرتے تھے. پروردگار نے جناب فاطمہ کو مولا حسن کی خدمت کی برکت سے آپ کے حرم میں آنے کے بعد تین اولادیں عطا کی. سب سے بڑا بیٹا اس کا نام تھا زید. اب حسن مسنہ کی بات ممکن ہے ان کی ماں کے اعتبار سے کل آئے، آج وقت ختم ہو گیا. زید نام تھا بڑے بیٹے کو، اور دو بیٹیاں ہیں ام الحسن ام الحسین، تین اولادیں اس شریک حیات سے. جناب زید مولا حسن کے بیٹوں میں سے، یہ شریف الطبع، انتہائی شریف النفس، یعنی کثیر البر، یعنی ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں تاریخ نے چار جملے لکھے کہ کریم، شریف، نیک، احسان کرنے والے اور انتہائی با اخلاق شخصیت زید ابن الحسن. اور جناب زید کے تذکرے میں میں پرسوں بیان کر چکا، اصلاً زید مولا کائنات کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو مولا حسن کا بیٹا بھی زید. البتہ زید کے لیے خاص جملہ کیا ہے، رسول خدا کے جو صدقات وغیرہ کے باغات تھے اس کا متولی زید کو بنایا گیا تھا. زید 90 سال کی عمر میں انتقال کرتے ہیں. سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ، اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک جناب زید کی حیات بیان کی گئی. ان کا اپنا طریقہ کار تھا، اپنا انداز تھا خدمت کا. لیکن بس آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے کہ چاہے زید کی بات ہو، چاہے زید شہید کی بات ہو، چاہے کسی اور فرزند امام کی بات ہو، لیکن جب پرسہ و تعزیت کا وقت آئے گا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر زید روئے گا. پرسہ کو اس طرح سے ادا کرے گا کہ کربلا والوں کی محبت میں کوئی مدینے میں روتا تھا، کوئی کوفے میں روتا تھا، لیکن سب سے زیادہ مظلومیاں اس 4 سال کی بچی کے لیے تھی. کچھ جملے میں نے کل بیان کیے تھے اور کچھ جملے آج بیان کرنا چاہوں گا. کیا شخصیت جناب سکینہ بنت الحسین کی ہے کہ کربلا سے جو مصائب کا ہجوم تھا، رونے والوں 4 سال کے سن میں اتنی مصیبتیں تاریخ میں کسی نے اٹھائی نہیں. بچی اس عالم میں گئی ہے کہ پہچان ہی نہیں جاتی تھی. آپ سمجھ سکتے کہ شدت تماچا سے چہرہ سوج گیا تھا، کان کے زخموں سے رنگت تبدیل ہو گئی تھی، اور جب دامن میں آگ لگی تو غربت کی جگہ اور بھی انداز سامنے آ چکا تھا. دامن جلا ہوا ہے، ہائے کانوں سے لہو بہتا ہے، کس عالم میں کربلا سے یہ قافلہ اسیر بنا کے لے جایا گیا. جملہ برداشت کر سکیں گے؟ ساری بیویوں کو سوار کرایا جا رہا تھا، ہر بیوی کو اونٹ پر بغیر اماری اور محمل کے بٹھایا گیا. ماتمدار اور ساری بیویاں بڑی ہیں، مگر سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا. رونے والو، جب کوئی سواری اس طرح کی اونچی سواری ہو، کبھی اندازہ کیجیے گا، کبھی تفریحی مقامات پر اونٹوں کی سواری ہوتی اور چھوٹے بچوں کو لے جا کر اب آپ تفریح کروانا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی بڑے بچے کو ساتھ بٹھاتے ہیں کہیں چھوٹا بچہ ڈر نہ جائے، کہیں اوپر سے گر نہ جائے. حالانکہ یہ اونٹ چلانے والا اونٹ کو دوڑاتا نہیں ہے. ہائے غربت حسین، کوئی نہ تھا جو سکینہ کے ساتھ بیٹھ سکتا. لشکر یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ یتیم حسین کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا. اس کے بعد جب اونٹ دوڑائے گئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ بچی اونٹ سے زمین پر گری ہے. رونے والوں، کس کو خبر ہوتی، کون پوچھتا اونٹوں کو خبر اس طرح سے کہ ہر اونٹ پہ الگ الگ بیویاں سوار تھی. سر حسین کے سنا سمیت زمین میں جب نصب ہوا تب پتا چلا کہ سینے پہ سونے والی سکینہ گر گئی. ارے تلاش کرتی جناب زینب کبرا پہنچی ہیں اور دیکھا معظمہ سکینہ کو آغوش میں لیے ہوئے، اور عجیب منظر دیکھا کہ بچی اس معظمہ کی آغوش میں سو گئی ہے. جناب زینب کبرا نے کے سلام کیا، سلام کر کے شکریہ ادا کیا. وہ فرماتی ہیں، آپ ہیں کون سمجھ میں نہیں آتا، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ بچی کو باپ کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی، آپ کی گود میں نیند کیسے آ گئی؟ ایک احسان تو کر دیں کہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھوں تو قیامت میں پہچان لوں. جناب زینب کا جملہ سنا، ایک مرتبہ چہرے سے نقاب اٹھا کے فرمایا، بیٹی کس کا شکریہ، ارے کوئی غائر نہیں ہے، تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا، بیٹی اسی گود میں حسین سوتا تھا، اس گود میں سکینہ کو نیند کیوں نہ آئے گی. اجرکم اللہ. رونے والوں، جملہ برداشت کر سکیں گے؟ اب اتنا وقت لگ گیا کہ شمر پریشان ہو کر کہتا ہے، کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ بچی بار بار اونٹ سے نہ گرے. ایک دفعہ قافلہ روکا گیا ہے، ملون کہتا تھا کوئی انتظام کیا جائے. جناب زینب کو خبر ہو گئی، فرمانے لگی، ایسا کر بچی کو میرے ساتھ بٹھا دے، پھر بچی نہیں گرے گی، میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، پھر دوبارہ قافلہ نہیں روکا جائے گا. مگر ملون کس طرح کا خبیث انسان تھا، کہنے لگا میں نے انتظام کر لیا ہے. آئے جناب زینب کا دل دہل گیا، کہاں انتظام ہوا ہے؟ شاید کوئی اماری منگا لی گئی ہو، بچی ہماری کے اندر سے نہیں گرے گی. بلون نے رسی منگوائی تھی بچی کو، اونٹ کے سینے سے باندھا جا رہا تھا،
رونے والوں کا سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، گھبرائیے گا نہیں، بڑا سخت جملہ ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا عرب ریاستوں میں جب اونٹوں کو دوڑایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے باندھے جاتے ہیں، بچے روتے ہیں تو اونٹ تیز بھاگتے ہیں۔ رونے والوں عظیم قیامت تھی کہ اونٹ کو دوڑایا گیا اور جب بچی روتی تھی اونٹ اور تیز دوڑتا تھا۔ آئے رونے والوں ذرا پلٹ کے دیکھنا ابو ذر کا حال کیا ہوا تھا، ارے جسے بغیر کجاوے کے اونٹ پر بٹھا کے باندھا گیا تھا۔ جب ابو ذر پہنچے تھے مدینہ، دونوں ٹانگوں سے گوشت ختم ہو چکا تھا۔ آئے وہ بوڑھا صحابی، آئے 4 سال کی بچی۔ جملہ کہا جاتا ہے جب سکینہ نے دنیا سے شہادت اختیار کی، ارے کرتا اس طرح زخموں کے اندر پیوستا کہ جدا نہ ہو سکا، اسی کرتے میں سیدہ کا جنازہ، اسی کرتے میں یتیم حسین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، شب جمعہ ہے مالک، شب توبہ ہے، شب مغفرت گناہان ہے۔ آج کی رات میں ہمارے اعمال ہمارے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ خدایا ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ پروردگار قلب امام زمان کی دعائیں ہم سب کو نصیب فرما۔ شب جمعہ ہے مالک، تمام زائرین کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار مملکت عراق کے حالات کی اصلاح فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام تر حاضرین کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جو جو متمنی دنیا بھر میں ہیں کربلا کے لیے، مالک انہیں کربلا کی زیارت سے محروم نہ فرما۔ ہر سال نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، زمانے کے امام کی معرفت کے ساتھ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، اب جنت البقیع کے ٹوٹی ہوئی قبروں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ اہل باطل کو تباہ و برباد فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد کو امام زمانہ کے غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وجعل محمد و آله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔